بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر ہماری رپورٹ آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سن سکیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامن شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، سابق وزیر اعظم آجہانی راجیو گاندھی کے سبھی قاتلوں کی رہائی کا حکم۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، گجرات شہر میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لیے اقدامات کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے مابین اتفاق۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم آجہانی راجیو گاندھی کے سبھی قاتلوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے اہم فیصلے میں سابق وزیر اعظم آجہانی راجیو گاندھی کے سبھی قاتلوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، جن میں مرکزی مجرم نلینی شری ہر بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ گورنر نے قدم نہیں اٹھایا تو ہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے پہلے اسی معاملے میں رہا ہونے والے ایک اور مجرم پیراری ولن کی رہائی کا حکم باقی مجرموں پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے نلینی شری ہر کی رہائی کا حکم وقت سے پہلے ہی دیا۔ اس سے پہلے تمل ناڈو کی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کر کے راجیو گاندھی کے قتل کے مجرموں کی وقت سے پہلے رہائی کی حمایت کی تھی۔ مرکزی مجرم نلینی شری ہر نے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے ایک تصادم میں 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے کاپرین گاؤں میں سیکورٹی فورس اور عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والی مار کا آرائی میں پولیس کے بقول ایک غیر ملکی عسکریت پسند ہی مارا گیا ہے۔ سری نگر میں پولیس ترجمان نے کہا کہ شوپیاں کے کاپرین گاؤں میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس اور سیکورٹی فورسز نے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب اس علاقے کو اپنے محاصرے میں لے کر انہیں ڈھونڈ نکالنے کی کارروائی شروع کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تلاشی کی کارروائی کے دوران ہی عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورس کے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اس تصادم میں 2 عسکریت پسند مارے گئے، جن میں کالعدم تنظیم جیش کا ایک غیر ملکی عسکریت پسند کامران بھی شامل ہے۔ پولیس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ تصادم کے مقام پر قریب جانے سے گریز کریں۔ کیونکہ ابھی آپریشن جاری ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ حکومت پنجاب نے لانگ مارچ کے لیے فل پروف انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ گجرات شہر میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عمران خان نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد کہا تھا کہ ان پر وزیر آباد اور گجرات میں حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ دوسری جانب لاہور کے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر سیکورٹی کے مزید اقدامات کیے گئے ہیں۔ زمان پارک کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی ڈیسک بھی قائم کی گئی ہے جو آنے جانے والوں کے ریکارڈ رکھے گی۔ دراصل لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ فوری طور پر روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی راول پنڈی بینچ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر قاتلانہ حملے اور وزیر آباد پولیس کی جانب سے مقدمے میں ایف آئی آر کے اندراج کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پانچ رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل نو کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز ہی پنجاب حکومت نے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور وزیر آباد پولیس کی جانب سے مقدمے میں ایف آئی آر کے اندراج کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی تھی۔ ایران اور پاکستان نے علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ اور خاص طور سے افغانستان کی تعمیر نو اور امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا اور اس مقصد کے لیے علاقائی کوششوں کو آگے بڑھانے کی راہوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر نے اس موقع پر کہا کہ افغانستان کو اس وقت لا تعداد مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی برادری اور طالبان انتظامیہ کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے نمائندے حسن کاظمی قمی نے اس سے پہلے اپنے پاکستانی ہم منصب محمد صادق خان سے ملاقات میں اس بات زور دے کر کہی تھی کہ عالمی برادری کو افغانستان میں امن و استحکام کے معاملے پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ واضح ہے کہ عالمی برادری نے اب تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک افغانستان کے ساتھ لین دین اور تعاون کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ گفتگو میں ایران کے سلسلے میں انسانی حقوق کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے جاری کوششوں کی مذمت کی ہے۔ انٹونیو گوترش کے ساتھ ٹیلیفونی گفتگو میں وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے مغربی ممالک کے دوہرے معیار اور منافقانہ رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یو این کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ان ممالک کے لیے ہونا چاہیے جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو عام کر رہے ہیں، نہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں جو حقیقی معنی میں انسانی حقوق کا محافظ اور حالیہ بلبوں میں اس نے حد درجہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے برخلاف بعض مغربی ممالک نے ایران میں پرامن عوامی مطالبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر انتہا پسندی اسلحوں اور دستی بموں کی ساخت کی ترغیب دلائی، جس کے باعث پولیس کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ دہشت گرد گروہ داعش کے اقدام کے لیے زمین ہموار ہوئی۔ اس سے قبل بھی حسین امیر عبداللہ یان نے یو این سیکرٹری جنرل کو ایک مراسلہ بھیج کر سلامتی کونسل کی جانب سے شیراز میں ہوئے داعش کے دہشت گردانہ اقدام کی مذمت نہ کرنے پر کڑی تنقید کی تھی۔ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی انسانی حقوق کونسل کے فرائض کا ذکر کرتے ہوئے ممالک کے امور میں اس کی سیاسی مداخلت کو ناقابل قبول قرار دیا۔ طالبان انتظامیہ نے افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستانی پولیس کے ناروا سلوک پر سخت احتجاج کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور سے ملاقات میں کہا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستانی پولیس کا رویہ انتہائی اشتعال انگیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے نقصان دہ ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے پاکستانی ناظم الامور سے اپیل کی کہ افغان شہریوں کے ویزے کے مسائل حل کیے جائیں اور ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اس سے پہلے طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک بیان میں صوبہ سندھ میں افغان مہاجرین کے ساتھ پولیس کے ناروا سلوک کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی میں متعین افغان کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں صوبہ سندھ سے تقریباً 1300 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ مالدیپ کی پولیس نے اعلان کیا کہ مالے میں ہندوستانی اور بنگلہ دیشی مہاجروں کی رہائشی عمارت میں آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق مالدیپ میں غیر ملکیوں کی رہائشی عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ فائر سروس حکام کے مطابق دارالحکومت مالے میں متاثرہ عمارت کی بالائی منزل سے 10 لاشیں نکالی گئی ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں میں 9 ہندوستانی اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل ہے۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے میں 4 گھنٹے لگے۔ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ مالے کی نصف آبادی ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، سری لنکا کے شہریوں پر مشتمل ہے۔ آتش زدگی کے اس واقعے پر مالدیپ کے وزیر خارجہ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے رابطہ برقرار کر کے اس واقعے پر افسوس کا اظہار اور مکمل تحقیقات کا یقین دلایا ہے۔ مشرقی سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف آل سعود حکومت کے مظالم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سعودی عرب کے آل سعود حکومت نے معروف شیعہ عالم دین شیخ محمد العباد کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے معروف شیعہ عالم دین شیخ محمد العباد کو سعودی سیکورٹی فورس نے ایسی حالت میں گرفتار کیا کہ 7 ماہ قبل ہی انہیں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ وہ سعودی عرب کے صوبہ الاحساء کے العمران علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں سعودی سیکورٹی فورس نے 16 ستمبر 2019 کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ سعودی عرب کی اعلی عدالت نے بھی شیخ العباد کی گرفتاری کے بعد انہیں 2.5 برس قید کی سزا سنا دی۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی ایسی صورت میں ہو رہی ہے کہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں میں جملہ ہیومن رائٹس واچ نے اب تک سعودی عرب میں آزادی بیان پر قدغن اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی گرفتاری اور انہیں جیل میں بلا سبب قید کیے جانے پر بارہا تنقید کی ہے۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے بھی سعودی جیل میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن محمد القحطانی کی صورتحال کو نہایت تشویشناک قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن محمد القحطانی کو 5 مارچ 2013 میں گرفتار کر کے 15 برس کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کو جیل میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ ان کے وکیلوں تک کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ دوسری جانب آل سعود حکومت نے بحرین کو پیشکش کی ہے کہ بحرین میں ہونے والے انتخابات کے دوران ہر طرح کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے تیار ہے۔ بحرین میں 12 نومبر کو نمائشی انتخابات ایسی حالت میں منعقد کرائے جا رہے ہیں کہ اس ملک کے مختلف حکومت مخالف گروہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں نے بھی انتخابات کو جمہوریت سے عاری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آل خلیفہ دور حکومت میں اس ملک میں شفاف انتخابات کے انعقاد کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب کے شاہی دربار نے بحرین کے وزیر داخلہ کے نام اپنے ایک مراسلے میں اعلان کیا کہ سعودی عرب بحرین کے انتخابات کے موقع پر امن و امان کے تحفظ اور کسی بھی قسم کی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے 1500 خصوصی سیکورٹی اہلکاروں کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان سیکورٹی اہلکاروں کو بحرینی عوام کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے کہ انٹرویو۔ ہفتے کے روز بحرین میں قومی اسمبلی کی ایوان زیریں کے 40 ارکان کو منتخب کرنے کے لیے انتخابات ایسی حالت میں ہو رہے ہیں کہ بحرینی باشندوں نے آل خلیفہ کے نمائشی انتخابات کے خلاف سڑکوں کا رخ کر لیا ہے۔ بحرینیوں کا کہنا ہے کہ آل خلیفہ حکومت انتخابات کا ڈھونگ رچا کر اپنے مظالم اور جرائم کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ اس تناظر میں جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار کاشف علی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا،
ان ممالک کے اندر عرب ممالک ہیں، اس میں تو نام نہاد جمہوریت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر ملک الامان حکومتیں تو یہ بے جانا ہوگا، تو یہاں پر گاہے بگاہے یہاں پر انتخابات کا ڈرامہ یا ڈھونگ رچا کر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی جمہوری نظام جو ہے وہ لاگو ہے اور اس کے تحت جو ہے یہاں پر نظام حکومت چلایا جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہاں پر مطلق العنان حکومت ہیں جو کہ نہ صرف عوام کو اقتدار سے محروم کیے ہوئے ہیں ان ممالک پر جس میں بحرین بھی شامل ہے، ان مختلف جو قبیلے ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے یہاں پر آل خلیفہ ہے تو یہاں پر وہ قابض ہیں اور عوام کو انہوں نے کسی قسم کے اقتدار میں شامل نہیں کیا ہوا، لیکن انتخابات وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو تاثر دیا جائے کہ یہاں پر جو نظام ہے اس میں عوام کی حمایت بھی شامل ہے اور ان کی رائے کی بھی کوئی اہمیت ہے، جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں پر سینکڑوں قیدی جو ہیں وہ اس وقت بحرین کی جیلوں میں ہیں اور وہاں پر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات کا ڈھونگ رچانے کے بجائے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بجائے جو جن لوگوں کو آپ نے بے گناہ قید و بند کی صوبتوں میں مبتلا کیا ہوا ہے اور جن کو غیر قانونی طور پر آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، آپ ان کو جو ہے رہا کریں اور ملک کے اندر حقیقی جمہوریت اگر آپ نے لانا ہے تو عوام کی رائے کا احترام کریں اور حقیقی جمہوریت کو جو ہے وہ لاگو کریں، اس لیے جو ہے وہ اس انتخاب سے پہلے ہی عوام سڑکوں پر ہے اور عوام احتجاج بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر جو رہنما ہیں شیعہ رہنما انہوں نے بھی ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا اور عوام کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس انتخاب کا بائیکاٹ کریں اور جو قید اور ان کی ظالمانہ قید میں اس وقت مبتلا ہیں قیدی ان کی طرف سے بھی یہ پیغام عوام کو دیا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کے اس انتخابی ڈھونگ میں شامل نہ ہوں بلکہ آپ انتخابات کا بائیکاٹ کر کے جو ہے یہ پیغام دیں کہ اس نظام کے ساتھ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے خیال میں پر آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں جنہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور عوام کے حقوق غصب کیے، یہ جو مختلف جو ان عرب ممالک پر حکومت کر رہے ہیں چاہے وہ اگر لیتے تو وہاں پر آل سعود وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اگر آپ بحرین کی مثال لیتے وہاں پر آل خلیفہ ہے، تو یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو قابض قوتوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں، تو قابض قوتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کو ان کے عوام کو جو ہے وہاں پر کسی قسم کے حقوق دیے جائیں، تو یقیناً وہ جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے جو تحریک حریت وہاں پر چل رہی ہے تو وہ تو عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہے۔
سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا، ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور اندازِ احمد رضا چاہیے، اور اندازِ احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 آبان, 16 ربیع الثانی اور 11 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو جید عالم دین اور فقیہ شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری نے ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں وفات پائی. وہ زین الاسلام کے لقب سے معروف تھے. زین الاسلام فقہ, کلام, حدیث اور تفسیر میں بہت مہارت رکھتے تھے. انہوں نے خراسان کے علاقے میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. زین الاسلام کی کتابوں میں تفسیر قرآن اور عرفان اسلامی سے متعلق کتاب رسالہ قشیریہ قابل ذکر ہے. گیارہ نومبر سن 1498 عیسوی کو معروف پرتگالی سیاح واسکو ڈی گاما بر اعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر بلاخر سرزمین ہندوستان پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا. اس طرح یورپی ملکوں کے لیے بحری راستے سے ایشیائی ملکوں پر تسلط جمانے میں آسانی پیدا ہو گئی اور بر اعظم ایشیا کے ملکوں پر بتدریج ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا. گیارہ نومبر سن 1829 عیسوی کو ہندوستان کے ماہر ایران شناسی خورشید جی کاما بمبئی میں پیدا ہوئے. وہ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ چلے گئے اور فرانسیسی, جرمن, پہلوی اور اوستائی زبانیں اور قدیم فارسی رسم الخط خط میخی سیکھا. خورشید جی کاما نے اسی دوران ایرانی اور سنسکرت زبانوں کی قواعد کے تقابلی جائزے کا کام بھی انجام دیا. انہوں نے ہندوستان واپس جا کر پہلوی زبان کو یونیورسٹیوں میں ایک مضمون کے طور پر رائج کرانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے. ان کو قدیم ایران کے علوم عقلی پر بھی بہت عبور حاصل تھا اور ان علوم کی تدریس بھی کی. خورشید جی کاما کو ادب کے علاوہ سماجیات, جڑی بوٹیوں کی شناخت, طبیعیات اور علم نجوم میں بھی مہارت حاصل تھی. خورشید جی کاما 20 اگست سن 1909 کو انتقال کر گئے. بیس آبان سن 1268 ہجری شمسی کو معروف فقیہ, محقق اور محدث ملا احمد بن مصطفیٰ خوئینی قزوینی نے وفات پائی. وہ سن 1210 ہجری شمسی میں ایران کے صوبہ زنجان کے علاقے خوئین میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ قزوین چلے گئے اور کچھ عرصہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے اصفہان چلے گئے. اصفہان میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے قزوین میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں جن میں معراج الوصول اور مراۃ المراد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ گیارہ نومبر سن 1953 عیسوی کو پولیو کے وائرس کی دریافت ہوئی۔ چونکہ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، لہذا اسے بچوں کے پولیو کا نام دیا گیا۔ اس وائرس کے دریافت کرنے والے ڈاکٹر جونس سالک نے کچھ ہی عرصے کے بعد پولیو سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کر لیا، جس سے اس بیماری پر قابو پانے میں کافی مدد ملی۔ اگرچہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وائرس کا مکمل طور سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود بعض ممالک میں اس خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ گیارہ نومبر سن 1982 عیسوی کو احمد قصیر نامی ایک غیور لبنانی نوجوان نے جنوبی لبنان میں واقع صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو ایک دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں 90 کے قریب صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بیروت میں واقع فرانس اور امریکہ کے فوجی مراکز کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ ان شہادت پسندانہ کارروائیوں کے بعد قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو لبنان کے شہروں سے پسپائی اختیار کر کے سرحدوں تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ گیارہ نومبر سن 2004 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سربراہ یاسر عرفات فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ سن 1929 میں پیدا ہوئے، اپنا بچپن اور لڑکپن مہاجر کیمپوں میں گزارا، اور جوانی میں انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف باضابطہ جد و جہد شروع کی۔ سن 1946 میں تعلیم کی غرض سے مصر چلے گئے۔ 1965 میں فلسطین واپس آ کر انہوں نے تحریک فتح کی بنیاد ڈالی، اور 4 سال کے بعد مختلف فلسطینی گروپوں پر مشتمل تنظیم آزادی فلسطین PLO کی قیادت سنبھال لی اور تا حیات اس عہدے پر فائز رہے۔ سن 1988 میں انہوں نے قدس کی غاصب حکومت کے ساتھ صلح کر لی اور سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ سن 1993 میں انہوں نے اوسلو معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے باوجود صہیونی حکومت نے کسی معاہدے پر عمل نہیں کیا، اور سن 2002 میں یاسر عرفات کو رام اللہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں نظر بند کر دیا، تاہم ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں پیرس جانے کی اجازت دے دی گئی، جہاں وہ آج ہی کے دن انتقال کر گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
الرحمن الرحیم، عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ آج بھی ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں. میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجیے سامعین. جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ اور ان امیدوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت ہو انشاءاللہ.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دعا جو ہے اس سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں
انشاءاللہ.
اور یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے اس کے مثلاً جواب میں سامعین اکثر و بیشتر جو ہے وہ پیغام واٹس اپ کے ذریعے دیتے ہیں ثم آمین. اور جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین ان دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سامعین کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ پروگرام کے آغاز سے پہلے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری دعاؤں کا گلدستہ سامعین کے حضور پیش کریں گی، اور ہم یہ دعا جو ہے وہ اپنے رب کریم سے مانگتے ہیں اور رب کریم کے حضور اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں. اور باجی، در حقیقت دیکھا جائے تو نماز وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تمام آرزوؤں تمناؤں اور شکر کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور یہ فریضہ الہی اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ دعا ہمارے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ رہے، اور ہم دعا کے سائے میں زندگی کریں، اور اسی کے ضمن میں ہماری آرزوئیں اور مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو مقبول اور قبول فرمائے. جی
جی ہاں، نماز ایک ذریعہ ہے اپنے معبود اور جو بندہ ہے اس کا، ان دونوں کے مابین ایک رابطہ پل ہے.
بے شک ایسا ہی ہے.
اور اگر نماز نہ ہوتی میرے خیال میں تو ہم پھر کس طرح سے اپنے پروردگار سے راز و نیاز.
بے شک ایسا ہی ہے. اور دعا وہ سکون فراہم کرتی ہے کہ جس کا انسان آرزو مند ہے، فطرت کے قریب انسان کو کرتی ہے. اور در حقیقت دیکھا جائے تو ایک سائے کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی ہمارے امور پر نگران ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اپنے چھاؤں میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں، آسانیاں، راحتیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں. جی
آمین. جی ہاں سامعین ہمارے ساتھ ہیں، اور اب وقت وہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں خط ارسال کیے ہیں اس پر ایک مختصر سی نظر ڈالی جائے، تو ہمارا ساتھ دیجئے. جی ہاں، واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ارسال کیا ہے محمد خان زرداری صاحب نے سانگھڑ سندھ پاکستان سے، اور لکھتے ہیں کہ میں جب بھی ایران عراق زیارات پر آتا ہوں تو ریڈیو تہران کے دوستوں کو ضرور فون کرتا ہوں. میرا ریڈیو تہران سے بہت پرانا تعلق ہے. کچھ عرصے کے لیے میں ریڈیو تہران سے تھوڑا دور رہا، لیکن اب ریڈیو نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. خبریں یادوں کے جھروکے، آئیے فارسی سیکھیے، آئینۂ صحافت، انداز جہاں، اسلام کی معرفت، دریچے آس پاس، اسلامی تاریخ، افکار و نظریات، یہ سارے پروگرام بہت ہی اچھے ہیں اور ان سے ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھتا رہوں گا.
جی جناب محمد خان زرداری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سکرنڈ سندھ پاکستان سے یہ ہمیں پیارا سا خط ارسال کیا ہے. باجی، جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایران عراق زیارات پر جب بھی آتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہی ایران کی سرحد میں یہ داخل ہوتے ہیں، تافتان بارڈر سے جو ہے وہ میر جاوا میں آتے ہیں.
جی ہاں،
میر جاوا میں شاید یہ سم اپنی ٹیلی فون میں لگاتے ہیں، اور پہلا رابطہ جو ہوتا ہے وہ ریڈیو تہران سے ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ روش بنا رکھی ہے، اور بڑی اچھے طریقے سے محبتوں بھرا پیغام یہ اس وقت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حسین تقوی میں ایران پہنچ گیا ہوں، آپ جو ہے وہ دعا کریں میرے لیے، یہ سفر جو ہے اب میرا جو ہے وہ جاری و ساری رہے. اور بتاتے ہیں کہ قافلے میں کتنے افراد ہیں اور ہم کس طرح پہنچے ہیں، اور پھر یہ جب مشہد پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ، قم پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ، کربلا پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ، نجف پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ. بہرحال محبتوں کا ایسا ایک
تمام سلسلہ ہے
کہ جو ختم نہیں ہوتا. اور جناب محمد خان زرداری صاحب ہمیں شرمندہ کرتے ہیں اور پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں. بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں ہم بھی فوری طور پر ان سے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ برقرار کرتے ہیں اور ان سے ان کے خیالات ان کے تاثرات جو ہے وہ لیتے ہیں. بہت آپ نے محبت کے ساتھ جو ہے یہ ہمیں خط لکھا اور اس نقطے کی طرف یہ ہمیشہ اپنے خط میں اشارہ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی میں ایران عراق آتا ہوں ریڈیو تہران سے رابطہ ضرور ہوتا ہے. بہرحال اور مرحوم ساجد صاحب سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کی وفات پر بھی یہ بہت رنجیدہ ہوئے تھے, غمزدہ ہوئے تھے اور تعزیتی خط بھی انہوں نے ارسال کیا تھا. اور حتیٰ کہ جب ٹیلی فون پر ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے گریہ وزاری کے ساتھ جو ہے ان کی خبر کے متعلق جو ہے وہ پوچھا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ریڈیو کے تہران سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جو لائیو نشریات جو ہے وہ سن رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے ٹیلی فون کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیں میں اس وقت جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے مہمان خانے میں بہت سے دیگر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں اور ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں اور ان کے پورے خاندان کے اندر جو ہے وہ تعلیم تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ سب جو ہے وہ ممتاز افراد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے. پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ اور جن پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے وہ بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ریڈیو تہران زندہ باد کا نعرہ آپ نے لگایا, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی ہاں, یہ ان کی محبت تو ذرا نوازی ہے کہ یہ جب بھی یہاں آتے ہیں, حتیٰ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, تو ہم سب کو یاد کرتے ہیں.
بالکل.
تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے حسین بھائی کہ اگر انشاءاللہ آئندہ جب یہ کبھی ایران تشریف لائیں تو ان کو ریڈیو کے کسی پروگرام میں
جی ہاں, جب زاہدان میں تھے تو یہ باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن آتے تھے اور اپنا جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ہم نے ایک دو پروگرام بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیے. حتیٰ ایک مرتبہ بیچارے جو ہے وہ تہران بھی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور تہران یہاں اوپر سب سے ملاقات ہوئی کمرے میں دوستوں سے, بہت خوش ہوئے اور جب ان کا تعارف کروایا تو اس پر بھی بہت خوش ہوئے. لیکن چونکہ تہران ایک بڑا شہر ہے تو پہنچنے میں ان کو تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی.
ویسے بھی جو زائر ایران آتے ہیں تو تہران کم ہی آتے ہیں, قوم تک آتے ہیں. جی ہاں جی, لیکن یہ کہ تہران کا جو ان کا سفر ہوتا ہے وہ
مشکل ہوتا ہے. جی ہاں, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ تہران آئے تھے اور دوستوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی, بہت ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی
جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھانے سامعین ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے ناظم احمد جوہری صاحب, اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا اتفاق ہوا, بہت اچھا لگا اور اب تقریباً دو ہفتوں سے صبح کی نشریات سن رہا ہوں. خبریں صبح امید, نعت, یادوں کے جھروکے, افکار و نظریات, دریچے اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے پہلے خط کی طرح یہ خط بھی ایران جانے والے ایک رشتے دار کے ہاتھ خط روانہ کر رہا ہوں. امید ہے پروگرام بزم دوستا میں شامل کریں گے. ارے واہ.
جی جناب ناظم احمد جوہری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ خط بھی آپ کے ایک دوست کے توسط سے ہمیں واٹس اپ کے ذریعے موصول ہوا ایران کے نمبر سے, اور آپ نے یہ خط اپنے ایک زائر کے اپنے شہر کے ایک زائر کے ہاتھ جو ہے وہ روانہ کیا تھا. اور آپ کا محبت بھرا خط مختصر ہے لیکن جامع اور پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ریڈیو تہران کی نشریات آپ کو صاف سنائی دے رہی ہیں. آپ نے اپنے پچھلے خط میں بھی نشریات کی کیفیت کے حوالے سے تحریر کیا تھا اور ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ آپ تک ہماری آواز جو ہے وہ صاف ستھری سنائی دے رہی ہے. ہمیشہ کی طرح پروگراموں کے حوالے سے آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا. ویسے باجی کرگل لداخ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سے ہمیں ہر ہفتے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خطوط جو ہے وہ موصول ہوتے رہتے ہیں. جی. اور ہم اپنے ہر پروگرام میں کرگل لداخ کے ساتھیوں اور سری نگر کے ہمارے سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, اور بھائی سبط محمد حسن صاحب کی جو رپورٹس جو ہیں وہ آتی ہیں, اسی طریقے سے سجاد حسین صاحب کی جو رپورٹس آتی ہیں, ان سے بھی ایک تعلق ایسا بنا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان کو ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی جو ہے وہ منعقد کرتا ہے, اور یہی چیز سبب بنتی ہے کہ سامعین اور ناظرین جو ہے وہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب ناظم جوہری صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا مختصر خوبصورت جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیر لداخ سے اور اس جو وہاں کا جو ایریا ہے, تو صرف ریڈیو کے لیے ہی نہیں, ہمارے ٹی وی کے لیے بھی بہت سے ناظرین جو ہیں اسی طرح سے آئٹمز بھجواتے ہیں, ویڈیوز ارسال کرتے ہیں. بالکل, بہت آپ کے کوئی خاص خصوصی پروگرام وہاں پر اگر شکے ہوتا ہے تو اس کی بھی کبھی کبھی ویڈیوز اور تفصیلات جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے بھیجتے ہیں. یہیں پر ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, جہاں رہے ان شاء اللہ شاد و آباد رہیں اور پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیجیے. آئیے خط ارسال کیا ہے ٹنڈو باغو سین پاکستان سے علی حسن حالی پوٹا صاحب نے, اور لکھتے ہیں کہ میرے خط ریڈیو زاہدان سے نشر ہوتے رہے ہیں, میں پاک ایران دوستی کا علم بردار ہوں اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں محبت کے پیغام کو عام کروں. بہت خوب, آگے چڑھ کر لکھا ہے کہ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے, اس سے پہلے بھی کئی خط ارسال کر چکا ہوں. ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سب ہی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے جھروکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے. گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں ملتی ہیں. سب دوستوں کو انہوں نے بہت بہت سلام بھی بھیجوایا ہے.
جی جناب علی حسن حلی پوٹا صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے, اور ٹنڈو باغو سے ہمارے دیگر سامعین بھی وقتاً فوقتاً ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں, ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باجی میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ٹنڈو محمد خان ماتلی بدین ٹنڈو باغو جن کے وہ شہر ہیں جو ایک ہی پٹی میں جو ہے وہ آتے ہیں, ایک ہی بیلٹ میں جو ہے وہ آتے ہیں, اور ریڈیو تہران کے سامعین وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں. کھوسا برادران ہیں, رند برادران ہیں, میمن برادران ہیں, سمو برادران ہیں, حالی پوٹا برادران ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں وقتاً فوقتاً خط جو ہے وہ ارسال کرتے رہتے ہیں. ہم یہاں پر اپنے تمام ان سامعین ان کا جو ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب ہری پوٹا صاحب نے لکھا کہ وہ پاک ایران دوستی کے علم بردار ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک اندرونی ایک لگاؤ ہے ایران سے محبت اور پیار کا, کہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ سفیر کے عنوان سے متعارف کرواتا ہے, کوئی اپنے آپ کو دوستی کا علم بردار کہتا ہے, اور یہ اندرونی تعلق جو ہے دونوں قوموں دونوں ملکوں کے لیے جو ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے, اور جو دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے ہیں ان کے لیے مایوسی پیدا کرتا ہے, اور اس حوالے سے قوموں کے جو دیرینہ رشتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں, اور دشمن اپنی ہر سازش کو جو ہے وہ بڑے پرجوش انداز سے کرے لیکن وہ تمام سازشیں جو ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں, محبت کا پیغام ہمیشہ جو ہے وہ عام رہتا ہے. بہرحال ریڈیو تہران کو آپ پسند کرتے ہیں, اور ریڈیو تہران آپ کے پسندیدہ ترین ریڈیو اسٹیشنز میں سے ایک ہے. خبریں, تبصرے اور سیاسی پروگرام آپ کو پسند ہیں, دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بہرحال بزم دوستاں ہے ہی اسی لیے کہ سامعین اپنے دل کی آواز کو ہم تک پہنچائیں, اور ہم اس دل کی آواز کو ریڈیو کی لہروں کے ذریعے سے دنیا بھر میں عام کریں. اور ٹنڈو باغو کے جناب علی حسن حالی پوٹو صاحب کا خط کا جواب بھی ہم دے رہے ہیں, اور ان کا نام بھی ریڈیو سے نشر کر رہے ہیں,
اور ان کو ضرور پسند آیا ہوگا, اور ان کے جو ماشاء اللہ رشتے دار ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھی نے جو جواب دیا آپ کے خط کا وہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیں ہمیشہ کی طرح, اور یہاں پروگرام میں ایک اور خط ہے, یہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے شاہ زمان خان نے پارا چنار خیبر پختونخوا پاکستان سے, اور لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے پروگرام سننے کا موقع ملا, سارے پروگرام بہت اچھے تھے, ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی تبصرے بھی مجھے بہت پسند ہیں. اگر ممکن ہو سکے تو میرے لیے پروگرام گائیڈ ارسال کر دیں۔
جی جناب شاہ زمان خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ پارا چنار خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے۔ باجی اس سے پہلے بھی ان کا ایک مختصر پیغام ہمارے لیے آیا تھا، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جناب یاسین توری صاحب نے ان کو یہ نمبر دیا تھا، اور بڑی پابندی کے ساتھ یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کرتے ہیں، اور ہر پیغام میں گائیڈ کا جو ہے وہ تقاضا
کرتے ہیں
لیکن جو ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے تقریباً 10-12 سال پہلے سے جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور اب یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اب جو بھی معلومات درکار آپ کو ہو وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے پروگرام آپ کو پسند آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ پابندی کے ساتھ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ کا تعلق اور رابطہ جو ہے جب یہ ہوتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے خطوط اور پیغامات ہمارے لیے ارسال کرتے رہیں گے۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔
اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلے چلتے ہیں روزنامہ کیہان کی جانب، جو ایران کا اخبار ہے۔ اس کی تفصیلی خبر کا عنوان ہے کہ برطانیہ ایران میں بدامنی پھیلانے کی قیمت ادا کرے گا، ایران میں انٹیلیجنس کے وزیر کا اعلان۔ اسلامی جمہوری ایران میں انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا ہے کہ ایران جیسے عظیم ملک میں بدامنی پھیلانے کی قیمت برطانیہ کو ادا کرنی ہوگی۔ حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب نے خامنئی .ir ویب سائٹ سے گفتگو میں حالیہ بلووں میں بیرونی خفیہ ایجنسیوں کی مشترکہ سازش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بلووں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں صہیونی حکومت کا ہاتھ زیادہ واضح طور پر نظر آیا۔ پروپیگنڈے میں برطانوی لومڑی کا کردار زیادہ تھا، جبکہ بجٹ کے انتظام میں ہمیں آل سعود کا رول زیادہ نظر آیا۔ یہاں تک کہ برلن میں جو ڈرامہ کیا گیا تھا، اور جہاں شاہی حکومت کے خواہاں ایم کیو کے منافقین، علیحدگی پسند اور جنسی انحراف کے شکار گروہ کے افراد اکٹھا ہوئے تھے، اس کے لیے بھی تشہیرات، پروپیگنڈے، آڈیو ویڈیو، جدید ترین کیمروں کے انتظام، ڈرون طیاروں سے شوٹنگ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت، صحافیوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر رپورٹنگ، اور سب کے کھانے پینے کے انتظامات کے لیے ضروری رقم کا پورا انتظام آل سعود نے کیا تھا۔ ہمارے پاس اپنے اس دعوے کے لیے دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ ریالیوم کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے سپر سونک میزائل کی اچانک رونمائی کا پیغام کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایران کے عہدیداروں نے اعلان کیا کہ وہ سپر سونک بیلسٹک میزائل بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد مغرب میں خوف و تشویش کا عالم ہے، جس کا سب سے پہلے اظہار آئی اے ای اے کے سیکرٹری جنرل رافائل گروسی نے کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس اعلان کے پیچھے ایران میں ہونے والے ہنگاموں کی برطانوی اور سعودی ٹی وی چینلوں کی جانب سے کی جانے والی حمایت سے ایرانی حکام کو غیظ و غضب ہے۔ تاہم سب سے بڑا اور خطرناک مقصد صہیونی حکومت ہے، جو ایم کے او جیسے ایران مخالف تنظیموں کو مسلح کر رہی ہے اور انہیں ٹریننگ دے رہی ہے۔ سپر سونک میزائل اسرائیلی انتخابات میں فاتح نتن یاہو کے لیے سب سے بڑا انتباہ ہے، اور یہ صورتحال شاہد 136 ڈرون طیاروں کی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے یوکرین میں جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ یہی حال دوسرے ڈرون طیارے مہاجر 6 کا ہے، جس نے ایتھوپیا کو ٹیگری میں شکست سے بچا لیا۔ اور اب روزنامہ جسارت، سود کی حرمت اور شرعی عدالت کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت سود کے خاتمے کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لے لے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عدالت عظمیٰ سے درخواستیں واپس لینے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ملک میں سود سے پاک اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ 75 سال سے جاری بینکاری نظام کو ایک دم تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت نے اپنی حد تک کی گئی اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ملک کی معیشت اور بینکاری کے نظام سے سود ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے مرحلہ وار اقدامات تو کسی بھی حکومت نے نہیں کیے۔ مرحلہ وار انہدام سود کی بات تو درست ہے، لیکن اسے ہیلا نہ بنایا جائے۔ روزانہ منصف کی سرخی ہے، بی جے پی دسمبر میں بنگال میں بدامنی پھیلا سکتی ہے ممتا بنرجی۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آج دعویٰ کیا کہ بی جے پی آئندہ ماہ ریاست میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس فرقہ واریت پھیلانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ پہلے سے ہی کرناٹک میں فرقہ واریت کا زہر گھول چکے ہیں، مگر ہمیں امن کے راستے پر گامزن رہنا ہے اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے قبل ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں بھی ممتا بنرجی نے وزراء اور بیوروکریٹس کو نومبر اور دسمبر میں محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں بنگال کے ماحول کو کشیدہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی بعض سرخیاں اور اس کی تفصیلی خبر۔ مہر نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ دشمن بلووں کے ذریعے ایران کی ترقی کی رفتار کم کرنا چاہتا ہے صدر مملکت۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمن ایران کی ترقی کی ٹرین کو روکنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بلوے کرائے اور انہوں نے سمجھا کہ اس سے عوام کی خدمت میں کمی آ جائے گی۔ صدر ایران نے تہران کے مضافاتی شہروں کے دورے میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام میں امید پیدا کرنے اور دشمنوں کو مایوس کرنے اور انہیں شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوامی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنوں کا مقصد نظام کو برا ثابت کرنا، عوام کو مایوس کرنا اور ملک میں ناپائیداری پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی خواہش ہے کہ عوام کی خدمت نہ کی جائے، ملک میں ترقی نہ ہو۔ اور اب المیادین کی یہ سرخی، اس کی تفصیلی خبر۔ شام اور عراق کی سرحد پر قافلے پر حملے کا جواب دیا جائے گا، ایرانی عہدیدار۔ پارلیمانی عمر میں ایرانی صدر کے معاون محمد حسینی نے المیادین کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ تہران عراق و شام کی سرحد پر تیل کے کارواں پر حملے کا ضرور جواب دے گا۔ عراق سے شام جانے والے ایندھن کے آئل ٹینکروں پر حملے میں کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئل ٹینکر اسی راستے سے جا رہے تھے جس سے ایران سے لبنان جانے والے ایندھن کے ٹینکروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ المیادین سے ذرائع نے بتایا کہ القائم پاس کے قریب آئل ٹینکروں پر حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور ڈرون طیاروں نے 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے۔ محمد حسینی نے المیادین سے گفتگو میں ایران کے حالیہ واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ 70 برسوں سے ایرانی عوام سے دشمنی کر رہا ہے۔ ڈان اردو کی خبر ہے کہ عمران خان کا قاتلانہ حملے میں فوجی افسران کے کردار پر سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوبارہ آغاز کے بعد جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام ایک بار پھر اعلی فوجی افسر سمیت 3 لوگوں پر عائد کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا وزیر آباد سے دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ لانگ مارچ کے شرکا سے عمران خان نے اپنی رہائش گاہ زمان پارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ انصاف اور شفاف کے ذریعے تحقیقات کو یقینی بنائیں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز اس بات کی تحقیقات کریں کہ سابق وزیر اعظم پر حملے کے خلاف ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو سکی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین انصاف یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ ریڈیو تہران سے اب تک پیش کیے گئے تمام پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمیں آپ کی مفید آرا کا انتظار رہتا ہے۔ سامعین، اس مرحلے میں ہم پہلے پیش کریں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور پھر اس کے بعد پروگرام کی نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سامن، پہلے سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کو بغور سماعت فرماتے ہوئے فارسی زبان کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا تھا کہ محمد اور حمید نے مل کر ایک کیفے جانے کا پروگرام بنایا تھا. اب وہ کیفے میں پہنچ چکے ہیں. محمد متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اس کیفے میں چند میز اور کرسیاں موجود ہیں، جبکہ ایک طرف کچھ تخت بھی ہیں کہ جن پر خوبصورت روایتی کپڑے کی چادریں بچھی ہوئی ہیں. ان تختوں کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں صاف اور شفاف پانی بھی بہ رہا ہے. بعض لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تخت پر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. محمد اور حمید بھی ایک تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور تکیوں سے ٹیک لگا لیتے ہیں. کیفے کے ایک طرف ایرانی گلوکار روایتی ایرانی موسیقی میں ستار بجا رہا ہے. ستار کی یہ آواز انتہائی دل نشین اور آرام بخش محسوس ہو رہی ہے، اور محمد پوری دلچسپی سے اس موسیقی کو سن رہا ہے. سامعین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد اور حمید کے درمیان اس خوبصورت کیفے میں ہونے والی گفتگو سنیں، تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. لیکن آئیے پہلے اس گفتگو اور مکالمے کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ کو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے.
چھ جالب،
کتنا پیارا، کتنا دلچسپ، کتنا پرکشش اور کیا خوب، یعنی چھ جالب کے معنی مختلف اوقات میں مختلف لیے جا سکتے ہیں.
انجا،
یہاں یا اس مقام پر، اور بعض اوقات صرف اشارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
زندے،
براہ راست یا لائیو.
دارت،
موجود ہے.
او،
وہ.
آقا،
جناب.
دوست من،
میرا دوست.
آواز،
گانا یا گیت وغیرہ کے لیے لفظ آواز فارسی میں استعمال ہوتا ہے.
آوازهای ایرانی،
ایرانی لوک گیت.
او آواز میخواند،
وہ گانا گاتا ہے.
اسم،
نام.
چیست،
کیا ہے.
صدا،
آواز.
خیلی،
بہت.
چای دارچینی،
دارچینی والی چائے.
تو میخوری،
آپ کھائیں گے. قابل ذکر ہے کہ فارسی میں پینے کے لیے بھی بعض اوقات خوردن کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو میخوری،
یعنی آپ پیئیں گے.
من نمیدانم،
میں نہیں جانتا.
من فکر میکنم،
میں سمجھتا ہوں.
خوشمزه،
خوش ذائقہ.
قوری،
کیتلی.
من میگیرم،
میں لوں گا.
دیزی،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جس برتن میں ایران کی مخصوص غذا تیار کی جاتی ہے اسے عام طور پر دیزی کہتے ہیں. البتہ ایران کی روایتی غذا جو گوشت، ٹماٹر اور معمولاً سفید چنوں سے تیار کی جاتی ہے، اس کو بھی اصطلاح میں دیزی کہا جاتا ہے.
پولو،
چاول، البتہ پکے ہوئے چاول.
ما می خوریم،
ہم کھا رہے ہیں یا ہم کھاتے ہیں.
ما نمی خوریم،
ہم نہیں کھاتے.
ترشی،
اچار.
نان،
روٹی.
جالب،
دلچسپ، خوب یا اچھا. سامعین، اب آئیے محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد.
کتنا اچھا ہے، یہاں پر براہ راست موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے، یعنی براہ راست سے مراد یہاں روبرو. اسٹیج پر موسیقار آلات موسیقی سے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی کو یہاں پر عام طور پر زندہ موسیقی کہا جاتا ہے۔
بله، آن آقا دوست من است، آوازهای ایرانی میخواند.
ہاں، یہ صاحب میرے دوست ہیں اور ایران کے روایتی گیت گاتے ہیں۔
اسم آن ساز چیست؟
اس ساز کا نام کیا ہے؟
اسم آن ستار است، ستار یک ساز قدیمی ایران است۔
اس ساز کا نام ستار ہے اور یہ ایران کا ایک قدیمی ساز ہے۔
صدای این تار خیلی دلنشین است،
اس ساز کی آواز بہت ہی دلنشین ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان آئیے گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد.
بله، آن آقا دوست من است، آوازهای ایرانی میخواند.
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ستار است، ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
سامعین، محمد اور حمید کچھ دیر تک ایران کی روایتی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حمید گفتگو شروع کر دیتا ہے۔
چای دارچینی میخوری؟
دارچینی والا قہوہ پیو گے؟ البتہ سامعین، ایک وضاحت کر دیں کہ ایران میں ہمیشہ دودھ کے بغیر چائے استعمال کی جاتی ہے، کہ جسے اردو میں ہم قہوہ کہتے ہیں، اور یہ قہوہ یا وہی چائے جسے فارسی میں چائے کہا جاتا ہے، مختلف ذائقوں کے ساتھ ایران کے روایتی ہوٹلوں میں دستیاب ہے۔
نمی دانم، خوشمزه است؟
نہیں معلوم، کیا مزیدار ہے؟
بله، من یک قوری چای دارچینی می گیرم با دو تا دیزی۔
ہاں، میں ایک دارچینی والے قہوے کی کیتلی اور دو عدد ایران کے روایتی کھانے یعنی دیزی منگوا رہا ہوں۔
دیزی را با پلو می خوریم؟
دیزی کو ہم چاولوں کے ساتھ کھائیں گے؟
نه، دیزی را با پلو نمی خوریم، ما دیزی را با سبزی، پیاز، ترشی و نان می خوریم۔
نہیں، ہم لوگ اس کھانے کو چاولوں کے ساتھ نہیں کھاتے، بلکہ سالاد، پیاز، اچار اور روٹی کے ہمراہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔
جالب است،
کتنا اچھا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کی درمیان ہونے والی گفتگو کو سماعت فرمائیے، لیکن ترجمے کے بغیر۔
چای دارچینی میخوری؟
نمیدانم، خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی۔
دیزی رو با پلو میخوریم؟
نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم، ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم۔
جالب است۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میل و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سمعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں. وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں. بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں. اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں. خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو. بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی. بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے. Thank you.